میرے مرشد محبوب سیدی حسین علی محبی محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب راجہ معرف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے عارفانہ اشعار ہیں، سامنے جلوے ہیں ان کے کو بکو، سامنے جلوے ہیں ان کے کو بکو، درد دل کے واسطے کر جستجو، درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور خون آرزو، زخم حسرت اور خون آرزو، اللہ تعالیٰ کی محبت لوگوں درد محبت درد نسبت، اس کے حصول کا ذریعہ زخم حسرت اور خون آرزو، یعنی اپنی ناجائز خواہشات کا خون کر دینا، حسرت اٹھا لینا لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، شرعی پردہ، نگاہوں کی حفاظت، زبان غیبت سے محفوظ ہو، لاکھ غیبت کا دل چاہے لیکن سوچ کر بولے، ذرا دوزخ کو سامنے رکھ لے، ذرا اللہ کی ناراضگی کو سامنے رکھ لے کہ اگر ہم نے غیبت کی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور غیبت کرنے کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں بڑی اشد وعید فرمائی، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ اشد غیبت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غیبت حقوق العباد میں سے ہے، اللہ کا حق بھی ہے، بندوں کا حق بھی ہے، اور زنا حقوق اللہ میں سے ہے، حدود شریعت میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اس گھناؤنے جرم میں مبتلا ہو جائے تو سچی توبہ کرے، استغفار کرے اور اپنے جرم کو چھپائے، دکھلاتا نہ پھرے، بتاتا نہ پھرے، اللہ تعالیٰ اس کی ستاری فرماتے ہیں، اسے معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ جس کی غیبت کر دی ہے اگر اسے معلوم ہو گیا تو اس سے معاف کرائے بغیر معاف نہیں ہوگا، اور غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت کی ہے اس کو دے دی جائیں گی قیامت کے دن، اور اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو جس کی غیبت کی ہوگی اس کے گناہ اس کے سر لاد دی جائیں گے۔ کتنا نقصان کا سودا ہے یہ، نیکیاں کتنی مشکل سے ہم کماتے ہیں اور زبان کی ذرا سی جنبش سے بڑی بڑی نیکیاں گنوا دیتے ہیں، تھوڑی سی حرکت کرتی ہے زبان اور ہم گنوا دیتے ہیں اپنی نیکیاں، عمر بھر کی کمائی گنوا دیتے ہیں۔ تو زبان غیبت سے محفوظ ہو، دل بدگمانی سے محفوظ ہو، حسد سے محفوظ ہو، تکبر سے محفوظ ہو، عجب سے محفوظ ہو، سب باطنی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے قلوب کی پاکی فرماتے، تزکیہ کامل فرماتے، ان سب برائیوں سے دل کو پاک کرنے میں، غیر اللہ سے دل کو پاک کرنے میں یہ زخم حسرت اٹھانا پڑتا ہے اور خون آرزو کرنا پڑتا ہے۔ نعمت قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے، ہزار زخم حسرت، اور یہ زخم حسرت بھی کھانا جب تک کسی کی رہنمائی میں نہ ہوگا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے آدمی، گمراہ ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اس مرض میں مارا جاتا ہے جس کو تکبر کہتے ہیں، عجب کہتے ہیں، اس میں مارا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ العرب راجہ معرف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس گاڑی میں ڈرائیور نہ ہو اور اس کے بریک پر اس کا پیر نہ ہو تو گاڑی تو چلتی ہے، فٹافٹ بھاگ رہی ہے گاڑی، لیکن جہاں موڑ آتا ہے وہاں ڈرائیور نہ ہو تو گاڑی ٹکرا جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ گاڑی کا ڈرائیور اس کو کنٹرول کرتا ہے، بریک لگاتا ہے، سٹیرنگ موڑتا ہے. اسی طرح سے ہمیشہ اپنے سر پر کسی شیخ کا، کسی اللہ والے کا ہاتھ ضرور رکھے، تاکہ جب ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو تو شیخ مرید کی گردن پر اپنا پیر رکھ دے گا. مقصد یہ کہ اس کی جو خودرائی ہے اور اس کی جو بیراہ روی ہے اس پر اس کو ٹوک دے گا اور اس کو رہنمائی کرے گا کہ تم ٹھیک کام نہیں کر رہے، تم غلط جا رہے ہو. کیونکہ انسان اپنے ہی زوم میں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، دوسرا آدمی دیکھتا ہے کہ یہ غلط جا رہا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک جا رہا ہوں. اور شیخ سے بڑھ کر کون ہمدرد ہوگا جس کو نہ کسی مال کی لالچ، نہ کسی شہرت کی لالچ، نہ کوئی سفارش کی لالچ، محض اللہ کے لیے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے جو ہے وہ مرید کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. غرض یہ کہ زخم حسرت کھانی پڑتی ہے کسی کی رہنمائی میں. درد دل کے واسطے کر جستجو، درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور خون آرزو، زخم حسرت اور خون آرزو. غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہو، دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہو. غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہو. ان کی جانب سے محبت کا میرے، ان کی جانب سے محبت کا میرے، امتحان ہے ہر شکست آرزو، امتحان ہے ہر شکست آرزو. کی جانب سے محبت کا میرے، امتحان ہے ہر شکست آرزو. اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، اے خدا تجھ پر فدا ہر زمان، میری دولت میری جان آبرو، میری دولت میری جان آبرو. اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، میری دولت میری جان آبرو. حسرتوں کے غم مگر ہے راہ میں، حسرتوں کے غم مگر ہے راہ میں، سامنے جلوے ہیں ان کے کوبکو، سامنے جلوے ہیں ان کے کوبکو. بڑی محنت کو دیکھ کر آدمی اب تکلیف بھول جاتا ہے. ہمیں گھر میں بتا رہے تھے کہ ایک بچی ہے جس کی آنکھوں میں کالا پانی آ گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جہیز کی تیاری کے لیے صبح شام سلائی کر کے پیسہ کما رہی ہے. بتائیے کہ ایک آنکھ میں کالا پانی اترا ہوا ہے اس کو فکر نہیں ہے, اور جہیز کے سامان کی فکر ہے اور اس کے لیے دن رات وہ سلائی کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے. کھانا پینے کا ہوش نہیں, کپڑوں کا ہوش نہیں, کچھ ہوش نہیں. ایک مقصد ہے سامنے, تو کیا بنے گا؟ دین کے معاملے میں ہم لوگ کس قدر پیچھے ہیں, کتنی محنت ہم کر سکتے ہیں؟ ذرا سی محنت کر کے ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی کافی کر لیا ہم نے, بہت کر لیا. اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں, ارے بھائی اتنا ایکسٹریمسٹ ہو گئے آپ, تو اتنا ایکسٹریمسٹ ہو گئے. اور اس کو کوئی نہیں سمجھا رہا کہ تم ایکسٹریمسٹ نہ ہو, اعتدال سے کام کرو. چلو کمانا بھی ہے, اعتدال سے کر لو کام, اپنی صحت کا بھی خیال رکھو. وہاں کوئی نہیں بتاتا دنیا کے کسی کام کے لیے, کتنے بھی دن رات ایک کر دے, بلکہ تعریف کرتے ہیں, بھائی واہ ہمارا بیٹا بڑا کماؤ کوت ہے, بڑا اچھا کما رہا ہے, بہت محنت کرتا ہے. اور جو چھوٹ جانے والی چیز ہے, یہ اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ جتنا کما رہا ہے قبر میں تو لے کے جائے گا نہیں. کما کس کے لیے رہا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے. پھر اولاد بڑی ہوتی ہے, وہ کماتی ہے اپنی اولاد کے لیے. سارے اپنا پیٹ کاٹ کے چلے جاتے ہیں, مال یہیں کے یہیں پڑا رہ جاتا ہے, کام میں نہیں آتا, استعمال نہیں کرتے, بلکہ بھائی اولاد کے کام آئے گا. اولاد بڑی ہوتی کہتی ہے ہماری اولاد کے کام آئے گا, مال یوں ہی رکھا رہ جاتا ہے, قبر میں تو لے جانے سے رہے. مگر دنیا کے لیے دیکھو یہ ہے, اور بڑی نعمت دیکھ کر آدمی تکلیف اٹھانا بھول جاتا ہے. اب یہ تکلیف بھول جاتا ہے, اب کسی سے پوچھا کہ بھائی تم جا رہے ہو عمرے پہ, وہاں جا کے کیا مانگو گے؟ کہا کہ میں وہاں جا کے اچھی سی گاڑی مانگوں گا اللہ سے, کیونکہ پہلی نظر پہ دعا قبول ہوتی ہے. اب کس کی نظر میں کس چیز کی قیمت ہے؟ وہ اللہ والوں کی صحبت میں آنے سے قیمتی چیز کی خبر ہوتی ہے. اللہ اللہ کے مخبر ہیں, اللہ والے الرحمن فضل بھی خبیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان کے بارے میں خبر اس کی جاننے والوں سے پوچھو. جاننے والوں سے معلومات ہوتی ہے, عارفین سے معلومات ہوتی ہے, تب آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے, مٹی ہونے والی چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے, اور اب جو ہے راستہ بدل گیا, اب غیر فانی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اب جنت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اب اللہ کا سودا چاہتے ہیں, اللہ سے سودا کرنا چاہتے ہیں, اللہ کا سودا چاہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اسی لیے بعض بزرگوں کا لقب ہوتا ہے باقی باللہ, فانی باللہ, فانی فی اللہ باقی باللہ, یہ اللہ کی مرضی میں ایسا فنا ہو گئے کہ شریعت طبیعت بن گئی, بالکل عین وہی مرضی جو اللہ کی مرضی ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو, وہی مرضی ان کی ہو گئی, طبیعت ان کی شریعت بن گئی, تو وہ باقی باللہ ہو گئے. کیونکہ اللہ پر مرے تھے تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے, تو ان کا نام بھی ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے, باقی باللہ ہو گئے. یہ زندگی اچھی ہے یا یہ چھوٹنے والی فنا ہونے والی چیزوں کے پیچھے اپنی جان اور صحت کو برباد کر کے آخر سے غفلت کرنا؟ غرض یہ کہ ہاں وہ ایک خان صاحب تھے, ان کو وہ راستے میں بوتل ملی, وہ جو بچپن میں ہم کہانیاں سنتے تھے نا, بوتل میں کارک لگی ہوئی تھی, کارک کھولا تو اس میں سے دھواں نکلا, تو اس میں دھواں جو ہے تھوڑی دیر میں جن میں تبدیل ہو گیا, اور اس نے جو طریقہ ہوتا ہے وہ سناتے ہیں, ہا 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 کر کے اس نے ٹھٹا لگایا اور کہا کیا حکم ہے میرے آقا؟ بھئی میں آقا کیسے ہو گیا تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے آزاد کیا, 1000 سال سے مجھے کسی نے بوتل میں بند کیا ہوا تھا, تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے کھول دیا. آپ جلدی 3 خواہشیں بتا دیں, میں آپ کی وہ 3 خواہش پوری کر دوں گا, پھر میں اپنا راستہ لوں گا. میں سوچا بہت, انہوں نے کہا اچھا ہے ایسا کرو کہ بھائی 1000 گز کا ایک بنگلہ مجھے ڈیفنس میں بنا دو. ان کی نظر میں اسی کی قیمت تھی, تو اچھا بنگلہ بن گیا کھٹاکھٹ. اور دوسری خواہش بتائی جلدی, مجھے جانا ہے. دوسری خواہش یہ ہے کہ بھائی اس میں سیٹھ لوگ بھی ہوں, گاڑیاں بھی ہوں, اور ڈیپ فریزر بھرے ہوئے ہوں, اور یہ سب چیز کھٹاکھٹ وہ بھی لا دیا. اب تیسری خواہش کہا کہ مجھے اس میں چوکی دار لگا دو. تو یہ بھی تو ایک مقصد تھا کسی کا, کچھ مقصد ہے, کسی کا کچھ مقصد ہے. تو ہمارا مقصد قیمتی ہو جائے, جس مقصد سے ہم پیدا کیے گئے ہیں وہ مقصد ہم اپنا لیں گے تو قیمتی ہو جائیں گے, اور اگر اس سے بھٹک گئے تو ہم بے قیمت ہو جائیں گے, مٹی بھی نہیں ہوں, مٹی بھی نہیں ہوگی ہمیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا سودا عطا فرمائے, جان کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرمائے اپنی محبت اور معرفت کے حصول کے لیے. اصلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کو حاصل کریں, اس سے انسان قیمتی بنتا ہے, انسان انسان بنتا ہے, انسان اس سے انسان بنتا ہے. یہ اللہ کی محبت کو بسانے کے لیے دل ہے, غیروں کو بسانے کے لیے دل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں, یہ موبائلوں کے فتنے اور یہ گندگیاں, اس کے مجازی اور یوٹیوب اور فیس بک اور کون کون سی چیٹ نکل آئی ہیں, ہر ایک کے اندر گندگی ہے. معلوم نہیں کہ اور کوئی بزنس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ننگے جسم دکھلائے جائیں. کوئی چیز بیچنی بھی ہے تو اس کے ساتھ کوئی ننگا جسم کھڑا کرنا ضروری ہے. معلوم نہیں کیا یہ ایک ایسی ٹریڈ بن گئی ہے کہ وہ چیز تو کم دیکھتے ہیں اور دوسری چیز زیادہ دیکھتے ہیں اور اس سے اپنا دین اور ایمان تباہ کر دیتے ہیں, چلا ڈالتے ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ نے اس طرف خوب توجہ دلائی ہے, بہت روئے ہیں حضرت کہ بھائی یہ اللہ اور رسول کا حکم ٹوٹ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ ہی تو لیا ذرا سا کیا غضب ہو گیا. ارے اللہ اور رسول کا فرمان ٹوٹ جانا اس سے بڑا کوئی جرم نہیں, اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں, اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ ہم اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ حکم توڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ رسول کا حکم ٹوٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا زنا فرمایا ہے, اس کو نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں, جب آنکھ سے زنا کرتا ہے تو دل مبتلا ہوتا ہے, دل بھی زنا کرتا ہے. زبان سے بات کرتا ہے, زبان زنا کر رہی ہے. کان سے نامحرم کی بات سنتا ہے, اس کے مجازی کی بات سنتا ہے تو کان زنا کر رہا ہے. پاؤں سے اس کی طرف چل کر جا رہا ہے تو پاؤں زنا کر رہا ہے. ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہا ہے یا اس کی مجازی کی کسی مقصد سے وہ ہاتھ کام کر رہے ہیں. مثلا موبائل کھول رہا ہے, ہاتھ زنا کر رہا ہے. وہ سراپا زنا بن گیا, کہہ رہے کہ بھائی کوئی کیا ہو گیا اگر ایک نظر دیکھ لیا یا کوئی ڈرامہ دیکھ لیا یا کوئی گانا دیکھ لیا, ذرا سا دل بہلا لیا. ہر دفعہ جب دل بہلاؤ گے حرام کام سے, ہر دفعہ عذاب بڑھ جائے گا, ہر دفعہ بے چینی بڑھ جائے گی, پریشانی بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے.
حسرتوں کے غم اگر راہ میں, حسرتوں کے غم اگر راہ میں, سامنے جلوے ہیں ان کے خوبخو, سامنے جلوے ہیں ان کے خوبخو. ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی, ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی, آپ سے جو دور کر دے خوبرو, آپ سے جو دور کر دے خوبرو.
مطلب فرما رہے ہیں کہ یہ حسین شکلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل قبلہ بدل دیتی ہیں. اگر اور کوئی طاعت میں کمی کمزوری ہو جائے تو مثلا اللہ تعالیٰ سے 5 ڈگری انحراف ہو گیا, 10 ڈگری انحراف ہو گیا, لیکن یہ بدنگاہی کا جرم, بدنگاہی کا گناہ ایسا خبیث گناہ ہے کہ اس سے قبلہ بالکل 180 ڈگری بدل جاتا ہے, اللہ کی طرف پیٹھ اور معشوق کی طرف رخ ہو جاتا ہے, قبلہ ہی بدل جاتا ہے. جب قبلہ ہی بدل گیا تو کہاں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ سے دور کر دینے والی چیز ہے. نگاہوں میں یہ مردہ بت, یہ بھی بت ہیں, پتھر کے بت ہوتے ہیں, اس کو پوجنا تو شرک ہے اور ناقابل معافی ہے جب تک کہ توبہ نہ کریں. لیکن یہ بھی ایک بت ہے, غیر اللہ کو دل میں بسانا, آنکھ سے دیکھا ہو نفس دل میں جم گیا, چاہے وہ ایک سیکنڈ ہی کے اندر کیوں نہ دیکھا ہو فوراً نظر بھی ہٹا لی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے کیا مثال دی ہے, مثالوں کے بادشاہ تھے ہمارے شیخ. فرمایا کہ مکھی جب گلاب جامن پہ بیٹھی, آپ نے فوراً ہی اس کو بیٹھتے بیٹھتے میں اٹھا دیا, ابھی پیر ٹکے تھے, ابھی اس کی لینڈنگ ہوئی تھی اور آپ نے اس کو, اس لینڈنگ کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ نے اس کو اڑا دیا, آپ نے بیٹھنے نہیں دیا اس کو. لیکن فرمایا کہ اگر تحقیق کرو تو اس کے پیروں میں کچھ نہ کچھ شیرہ ضرور لگا ہوگا, مائکروسکوپ سے دیکھو ضرور کچھ نہ کچھ شیرہ لگا ہوگا. تو فرمایا کہ نفس ایسا ہی چالاک اور مکار ہے کہ ذرا سی دیر کے اندر چینک کی چینک پی جاتا ہے, حرام چینک پی جاتا ہے. اس لیے یہ نہ سوچو کہ بھائی ایک جھلک پڑی تھی نکال دی, اب رات کو لیٹے ہیں دماغ میں وہی چیز گھوم رہی ہے, نماز پڑھ رہے ہیں دماغ میں وہی چیز گھوم رہی ہے, کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے, آنکھوں کے ذریعے شیطان کا تیر داخل ہو جاتا ہے دل کے اندر, اور دل سے چونکہ خون پمپ ہوتا ہے اور یہ زہر بھرا تیر ہوتا ہے, ایمانی موت واقع ہو جاتی ہے. کہاں تھے اور زمین پر گر پڑے, اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے زمین پر گر پڑا میں آسمان سے, کہاں جائیں گے؟ اور پھر خدا تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم حکیم الامت کا ایک ملفوظ سنا رہے تھے, آج تک میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہ ایک بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ جس جس گناہ کا اعتراف کر لو گے وہ ہم معاف کر دیں گے. تو سب گناہوں کا اعتراف میں نے کر لیا اور معافی بھی ہو گئی, لیکن ایک گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے مجھے اتنی شرم اور رسوائی کا اندیشہ ہے کہ جہنم کے عذاب مجھے ہلکا معلوم ہو رہا ہے رسوائی سے زیادہ. کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک امرد لڑکے کو بری نظر سے دیکھ لیا تھا, اس جرم کا اعتراف کرتے ہوئے میری ہمت نہیں ہو رہی, ابھی تک معافی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسے مواخذے سے ہم سب کو بچائے. تو دوستو ایک نظر بھی خراب نہ ہونے دو, یہ مت سوچو کہ ایک ہی نظر خراب ہوئی, ایک ہی نظر بعض اوقات ایمان کی بربادی کے لیے کافی ہوتی ہے. طریقہ یہی ہے کہ موبائل کو بے ضرورت استعمال نہ کرو, الگ کر کے رکھ دو, تالے میں رکھ دو, اور نگاہوں کی خوب حفاظت کرو, اور ضرورت کا کام کر کے فوراً اس کو واپس رکھ دو, اور اپنے مرشد سے اس کی تدبیر بھی پوچھا کرو کہ نفس ہمارا طرح طرح سے مکاری کر کے بہانے بازی کر کے گناہ کرانا چاہتا ہے, اور جو آدمی صدق دل سے اطلاع کرتا ہے اور خدا تعالیٰ شیخ کے دل میں یہ تدبیر الہام فرماتے ہیں, اپنے بزرگوں کے شیخ سے الہام فرماتے ہیں, اور کیونکہ سلسلہ ہے بزرگوں کا تو اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے اس تدبیر میں اور کام بن جاتا ہے. کام تو اللہ کا فضل ہی بناتا ہے, لیکن شیخ خود ایک دروازہ ہے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے شیخ تو دروازہ ہے, کام تو اللہ ہی بناتے ہیں, لیکن جب آدمی دروازے تک پہنچتا ہے اپنا اختیاری کام کرتا ہے تو پھر دروازے سے سر نکلتا ہے, پوچھتا ہے کہ بھئی کیا بات ہے, کام بنا دیتا ہے. اللہ کام بناتا ہے, لیکن ہر چیز اس کے کسی والے سے ملتی ہے, ہر چیز اس کے والے سے, آم ملتا ہے آم والے سے, امرود ملتا ہے امرود والے سے, دودھ ملتا ہے دودھ والے سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, اللہ ملتا ہے اللہ والے سے. تو یہ ہے لعنتی زندگی ہے جو بدنگاہی کرتے ہیں, ڈرامے اور گانے سے دل بہلاتے ہیں, یہ لعنتی زندگی ہے. لعنت کا سایہ ہر وقت سر پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والے پر, چاہے وہ والا ہو یا والی ہو, دیکھنے والا ہو دیکھنے والی اور دکھانے والا دکھانے والی, ناظر اور منظور دونوں پر لعنت کی بد دعا فرمائی ہے. اور لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری, اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے. ایسی لعنتی زندگی سے کیا فائدہ, لعنت کے سائے میں جینا اچھا ہے یا رحمت کے سائے میں جینا اچھا ہے؟ اگر رحمت کا سایہ چاہیے تو نگاہوں کی 100% حفاظت کریں, نگاہیں ہوں نیچی چلیں سیدھے سیدھے بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا. بت سیدھے سیدھے چلو اور سیدھے سیدھے دیکھو. میرے شیخ رحم اللہ نے ایک بڑے مفسر اور محدث کی یہ تعریف بتائی کہ جو بد نگاہی کرتا ہے اس کی چال بھی بدل جاتی ہے. وہ باولا کتا جیسے ہوتا ہے, وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, اس کی چال بھی بدل جاتی ہے, آنکھیں بھی بدل جاتی ہیں, آنکھوں سے زینہ ٹپک رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کسی کو کوئی معلوم نہیں لیکن اس کی آنکھوں سے زینہ ٹپک رہا ہوتا ہے. اور یا تو اللہ تعالیٰ ستاری فرماتے ہیں, قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب اللہ پوچھیں گے ساری مخلوق کے سامنے رسوائی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کافروں کو وہاں محشر کی رسوائی جہنم سے زیادہ اشد لگے گی. وہ چاہیں گے کہ ہمیں جلدی سے اس رسوائی سے نجات مل جائے, جہنم میں جلنا پڑے لیکن یہ رسوائی ہم سے برداشت نہیں. رسوائی بڑی خطرناک چیز ہے. اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر. یہ دعا کو مانگتے رہنا چاہیے, اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر. کہ اللہ آپ مجھے رسوا نہ کیجئے جبکہ آپ کو خوب علم ہے میرے اعمال کا میرے حرکتوں کا, مجھے رسوا نہ کیجئے. اور رسوائی اگر آدمی گناہ سے باز نہیں آتا تو دنیا میں بھی اس کی رسوائی اس کو رسوا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جب گناہ سے باز نہیں آتا. ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, تو جب وہ پھانسی دی جا رہی تھی پوچھا گیا کہ بھئی, تو اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے پہلی مرتبہ میں نے ایسا کام کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ پہلی دفعہ میں کسی کو رسوا نہیں کرتے. جب ڈٹائی کرتا ہے بندہ اور باز نہیں آتا تب یہ رسوائی ہوتی ہے. تو جھوٹ بولتا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو سکتی تیری. اوپر پھانسی دی جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ بھی ستاری فرماتے رہتے ہیں لیکن بندہ بازی نہیں آتا, بار بار بدنگاہی, بار بار وہی ڈرامے بازی, بار بار گانے بجانے, فلمیں, کبھی فنی کلپس, کبھی کچھ کبھی کچھ, وہ ذرا سا دل بہلا لیتے ہیں. خدا کی قسم یہ دل بہلانا جو ہے یہ مزید پریشانیوں کا باعث بنے گا. خدا تعالیٰ کا اعلان ہے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. تلخیاں حیات میں تلخیاں پیدا ہو جائیں گے. اب یہ اور بات ہے کہ تلخیوں کی عادت ہی ہو جائے تو پھر اور بات ہے, لیکن قیامت کی پھر تلخی کیسی ہوگی یہ بھی سوچو. یہاں تو جیسے تیسے گزار لیں گے لیکن قیامت میں کیا کریں گے, وہاں کا عذاب کیسے برداشت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کو 100% نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے.
ایسی شکلوں تو نہ دیکھوں میں کبھی آپ سے جو دور کر کے خوبرو, تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر, تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر,
اللہ پر اپنی جانیں فدا کر دیں اور فدا بھی شوق سے کی, یعنی کہ کوئی مجبوری میں بلکہ شوق سے کی. جذبہ جہاد کیسا ہوتا تھا اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں, کہ جب تیر لگتا تھا اور یقین ہو جاتا تھا کہ اب آخری وقت ہے تو وہ نعرہ مارتے تھے فزت ورب الکعبہ, کہ خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ صحبت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جذبہ ایمانی عطا ہوا تھا. اسی طرح وہ جذبہ آج بھی زندہ ہو سکتا ہے اگر کسی سچے اللہ والے سے تعلق ہو جائے. تو حضرت نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو شہیدوں نے اپنی جان اللہ پر فدا کر دی, اپنا خون بہا دیا, جان دے دی, اور ہم سے اپنی نفس کی جان نہیں دی جا رہی. ذرا سا نفس کو دبا نہیں سکتے, بھائی ہاتھ میں موبائل ہے بس شروع ہو گئے, دیکھیں گے چلو توبہ کر لیں گے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ توبہ کے سہارے پر گناہ کرنے والا احمقوں کی جنت میں رہتا ہے, بلا کوئی مرہم جو جس کے بارے میں دعویٰ ہو کہ یہ جلتے ہی جیسے ہی جلے گا اسی وقت سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں مرہم لگاتے ہی تکلیف بھی جاتی رہے گی، زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا اور نشان بھی نہ رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ لگا کے دیکھیں ذرا، انگلی جلائیں، بیوی کو لا کے دی مرہم کہ دیکھیے بیگم آج ایسی عجیب کریم لایا ہوں میں، کہ آپ ذرا تھوڑا انگلی جلائیے دیکھیے، کہے گی آپ ہی جلائیں اپنی انگلی، ہمیں ضرورت نہیں، کوئی بھی نہیں جلاتا۔ اسی طرح توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا، یہ احمقوں کی جنت میں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہوتی جاتی ہے اور پھر توفیق توبہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ بالکل ہی مفقود ہو جاتی ہے، کیونکہ گناہ کر کر کے دل میں مایوسی پیدا ہوتی رہتی ہے لاشعور میں کہ اتنے گناہ کو کیسے اللہ تعالیٰ بخشیں گے، لہذا توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات گناہوں کے اصرار پر خدا تعالیٰ ناراض ہو کر توفیق توبہ سلب بھی کر لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت کا چشمگیر واقعہ ہے کہ ناظم آباد میں کوئی شخص تھا جو کک کے طور پہ کام کرتا تھا، لیکن عادت کا خراب تھا، مرض تھا اس کے اندر بدنگاہی کا اور بدماشی کا، تو ہسپتال میں داخل ہو گیا، آخری وقت تھا، اس کے دوست نے اس کو کہا، ہمارے حضرت کے پاس آتا تھا وہ دوست اس کا، اس سے کہا کہ دیکھ تو نے کیا کیا کرتوت کیے، اب تیرا آخری وقت ہے تو کم از کم اب توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو لفظ تم کہہ رہے ہو تا واؤ با ہا، یہ توبہ کا لفظ اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا یہ جو لفظ تم کہہ رہے ہو یہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا، سب بات میں کر پا رہا ہوں کہ چائے لے آؤ، دوا لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، لیکن یہ لفظ میرے منہ سے نکل ہی نہیں رہا۔ تو ایسے انجام سے ڈرنا چاہیے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ حضرت یہ شکوا فرما رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے لیے اپنی جانیں دے دیتے ہیں، تم کو ایک صرف نظر بچانا جو نفس پر گرا ہے یہ کیوں مشکل لگ رہا ہے؟ نفس کی خواہش کا خون کرنا بھی، یہ خون شہیدوں کے خون کے برابر وزن ہوگا قیامت کے دن، نفس کی خواہش کا خون کرنا۔ تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ طرح نظر، دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو، شکر کرتے ہیں غمِ حسرت پہ ہم، شکر کرتے ہیں غمِ حسرت پہ ہم، دیکھ کر یا رب تیرے شام و صبح، دیکھ کر یا رب تیرے شام و صبح۔ گناہ سے بچنے میں جو حسرت کا غم آتا ہے، بعض لوگ حسرت کرتے ہیں، کاش ہم یہ گناہ کر لیتے، کاش ہم یہ گناہ کر لیتے، یہ کاش کاش کرنے والوں کی ابھی عقل میں سلامتی نہیں آئی ہے، کیونکہ گناہ سے بچنا اور اس کی حسرت رہ جانا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اصل کام ہے گناہ سے بچ جانا۔ جو گناہ سے بچ جائے گا نجات پا جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کی فضل سے، لیکن اس کی حسرت رہتی ہے، لیکن عقل میں جس کی سلامتی ہوتی ہے وہ حسرت سے بھی نہیں، حسرت بھی اس کو نہیں ہوتی گناہوں کی کہ کاش ہم یہ کر لیتے، بلکہ وہ گناہ سے بچ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیری مہربانی ہے۔ اب کسی سے کہو کہ بھائی یہ پیخانہ پڑا ہے، ذرا آپ اس میں ڈبکی لگا لیجئے، ذرا سچا کر لیجئے، کتنی گھن کھائے گا، کتنا اس کی طبیعت میں کراہت آ جائے گی کہ کیسی گندی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پیخانے کی حقیقت معلوم ہے، پیشاب کی حقیقت معلوم ہے، گٹر کے اندر کوئی کہے ذرا ڈبکی لگا لیجئے، اس کی حقیقت معلوم ہے، ہرگز بھی نہیں لگائے گا، طبیعت میں کتنی کراہت آ جائے گی، بات کرنے سے بھی کراہت آ جاتی ہے، لیکن گناہوں کی ابھی ناپاکی اور پلیدی کا ہمیں حقیقت کھلی نہیں ہے۔ اس کی مثال میں شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ یہ برسات کے دنوں میں یہ جب بادل بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں تو بھینسوں کے باڑے میں جہاں گوبر جمع ہوتا ہے، گوبر کے اوپر ایک سبزہ بہت ہی خوبصورت سبزہ آ جاتا ہے، فنگس آ جاتی ہے اس کے اوپر، دور سے بہت ہی پر بہار سبزہ نظر آتا ہے، تو اگر کوئی جائے اس کے اندر پاؤں رکھے تو اس کو کیا ملے گا؟ ایسی ہی مثال اس دنیا کی ہے، یہ دنیا یہ گوبر ہی گوبر بھرا ہوا ہے، حسینوں کے اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ وہی بھرا ہوا ہے جو ہر ایک کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ اندر وہی ہے، اوپر جو ہے چمڑی گوری ہے۔ میرے شیخ رحم اللہ کا شعر بھی ہے، گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے، گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے، وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ نہ کھائیے، وائٹ کھال ہے اس کے نیچے تو وہ سب کچھ وہی ہے جو ہوتا ہے، تو ایسی چیز پر مرنا بیوقوفوں کا کام ہے اور اس کی حسرت کرنا بھی بیوقوفوں کا کام ہے، اگرچہ گناہ سے بچ گئے تو نجات انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی، لیکن عقل میں جیسے جیسے سلامتی پیدا ہوتی جاتی ہے تو گناہ سے بچنے پر اس کی حسرت نہیں کرتا بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ آپ نے ہمیں پورے راستے سے بچا لیا، اور پھر اس کے انعامات دیکھتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو بڑھیا والی پی لیتا ہے پھر وہ کٹیا والی کو منہ بھی نہیں لگاتا، جب اللہ تعالیٰ کے غیر فانی لامحدود حسن و جمال کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو پھر یہ مٹی کی چیزوں میں پھر اس کا دل نہیں لگتا۔
شکر کرتے ہیں غم حسرت سے ہم، دیکھ کر یا رب تیرے جام و سبو، دیدہ اختر ہے گو حسرت ردا،
آپ سے کسی حسین کو دیکھا نہیں، دل میں خیال ہوتا کاش دیکھ لیتے لیکن دیکھا نہیں،
دیدہ اختر ہے گو حسرت ردا، دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہو، دیدہ ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، دل کے ہر ذرے میں انوار ہو، دل کے ہر ذرے میں انوار
شیخ شیخ کا ہونا بڑی نعمت ہے، کسی اللہ والے سے تعلق ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ والوں سے تعلق ہونا بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور بغیر اس کے انسان کی زندگی جانوروں جیسی زندگی ہو جاتی ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے اپنی مناسبت کا مرشد کامل عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی اتباع نصیب فرمائے، اور جن کے ہو چکے اللہ تعالی ان کو اپنے مشائخ کی قدر نصیب فرمائے، اتباع نصیب فرمائے، کامل اتباع نصیب فرمائے۔ میرے شیخ دامت برکاتہم یہی فرماتے رہتے ہیں کہ کسی اکابر دین کے ملفوظات اور مواعظ کا مطالعہ ضروری ہے، اکابر دین کے فیصلوں کے تابع رہنا چاہیے، انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں دینی امور میں وہ انہی کے تابع رہنا چاہیے، یہ تو ہے راستہ سچا اور سیدھا، اور اکابر کے طریق سے ہٹ کر میرے دوستوں گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے حضرت دامت القاتون فرماتے ہیں، ہدایت کو پورے تھا کر قائم، ہدایت اوپر قائم تھا کر ایکٹوئی پدھتی، ہدایتر اوپر قائم تھا کر ایکٹوئی پدھتی، اکابر دینر دینی فیصلر اوپر چولا، ہدایت پر قائم رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایکٹوئی پدھتی ایک طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ اکابر دین کے دینی فیصلوں کے اوپر چلیں، انہوں نے جس امر کے اندر جو فیصلہ فرمایا ہے اسی امر کی اتباع قیامت تک کرتے رہے، کوئی جدید دین نہیں ہے, کوئی جدید زمانہ نہیں ہے, کیا اصول بدل گئے, مصلحتیں بدل گئیں. وہی دین جو 1400 سال پہلے کا تھا اسی کی اتباع ہمارے اکابر نے کی ہے 100%, اور اسی کی اتباع آج بھی لازم ہے, اور اسی کی اتباع نجات کا راستہ ہے, ورنہ گمراہی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اکابر کے فیصلوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما. ہاں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکاره. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوزخ ڈھانکی گئی ہے شہوات سے, یعنی دوزخ پر شہوتوں اور لذتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں, پس جو شخص شہوت نفسانی میں اپنے کو مبتلا کر دیتا ہے وہ دوزخ کا پردہ چاک کرتا ہے, یعنی اس میں داخل ہو جاتا ہے, اور جنت ڈھانکی گئی ہے سختیوں اور تکلیفوں سے, پس جو شخص اعمال صالحہ پر دوام اور گناہوں سے صبر کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے وہ جنت کے پردے کو چاک کرتا ہے, یعنی جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ مفہوم حدیث مذکور کا یہ ہے کہ دوزخ تک کوئی شخص نہ پہنچے گا جب تک کہ وہ شہوات کا یعنی گناہوں کا ارتکاب نہ کرے گا, اسی طرح کسی شخص کو جنت تک رسائی نہ ہوگی جب تک کہ وہ عبادات کی محنت اور معاصی سے یعنی گناہوں سے حفاظت کی محنت کو برداشت نہ کرے گا. جو شخص جس حجاب کو یعنی پردے کو چاک کرے گا وہ اس حجاب کے محجوب تک واصل ہو جائے گا. فمن ہتک الحجاب وصل الى المحجوب, جس نے پردہ پھاڑا وہ پردے کے پیچھے والی شے سے ملا. اس سے معلوم ہوا کہ العلم حجاب اللہ, یعنی علم پردہ ہے اللہ کا. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. یہ کون سا علم ہے کہ اپنے ہمارے اللہ کو ہمارے محبوب کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے, یہی شریعت کا علم ہے, یہی پوری کی پوری شریعت ہے. جب ہم کہتے ہیں بھائی یہ کام جائز ہے اور یہ ناجائز ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جائز کام جو ہے یہ اللہ کی پسند کا کام ہے اور ناجائز کام اللہ نے منع کیا ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے, تو اسی چیز کو شریعت کہتے ہیں اور یہی علم ہے. جب جیسے جیسے اس کا علم ہوتا جاتا ہے ناپسندیدہ باتوں سے بچتا چلا جاتا ہے تو اللہ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے, جب علم تک رسائی ہوگی خدا کی معرفت عطا ہوگی. اس حدیث میں شہوت سے مراد خواہش حرام ہے جیسے شراب, زنا اور غیبت, اور جائز راحت میں حرج نہیں مگر عیش کی زیادہ فکر و کاوش معنی قرب ولایت ہے, یعنی اپنے عیش کے لیے اتنا انہماک کرنا کہ اس سے آخرت سے غفلت ہونے لگے, اللہ تعالیٰ سے دوری ہونے لگے, یہ منع ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص دوستی سے محروم رکھتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی چند سنتوں کا بیان ہے. دسترخوان بچھانا, دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا, بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے, دانے ہاتھ سے کھانا. کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ ہو اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا. کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا, اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا. دسترخوان اسی لیے بچھایا جاتا ہے, اگر دسترخوان نہ ہوگا کارپیٹ پہ گرے گا کہیں تو اٹھا کر کھانے کو دل بھی نہیں چاہے گا, اسی لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے. ایک کپڑا بچھایا جاتا ہے بڑا, اس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد سامنے ایک دسترخوان بچھایا جاتا ہے, اس دسترخوان پر کھانا رکھا جاتا ہے, تو اس کا وہ دسترخوان صاف ستھرا ہوتا ہے, اس پر کھانا گر جائے اٹھا کر کھا سکتے ہیں آرام سے, اور کھانا بھی چاہیے. ٹیک لگا کر نہ کھانا, یعنی متکبرانہ صورت بنا کر نہ بیٹھنا نہ کھانا. یہ متکبرانہ صورت ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ متکبرانہ صورت بھی نہ بناؤ, مثلاً یہاں پر ہاتھ رکھ کے بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے اس طرح اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کے اعتراض کیا تھا اکڑ کر. یہ ایسی صورت بنا, فرماتے ہیں کہ صورت بنانے سے حقیقت اتر جاتی ہے. اسی لیے اللہ والوں کی نقل کی جاتی ہے, جیسی ٹوپی وہ لگاتے ہیں ویسی ٹوپی پہننا, جیسے کرتا وہ پہنتے ہیں ویسے کرتا پہننا, ڈیرا ڈالا, اور جو بھی وضع خطا ان کی ہوتی ہے ظاہر کو اپناتے ہیں. اس ظاہر کی صورت بنانے سے حقیقت بھی دل میں اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں. شکل صورت اللہ والوں کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بھی ایک دن عطا فرما دیتے ہیں. ٹیک لگا کر نہ کھانا, اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے کو چھپ کر انتہائی تواضع کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. کسی کوئی سفیر آیا ہوا تھا, کوئی بڑا سردار آیا ہوا تھا, جب کھانے کا وقت ہوا تو آپ اسی طرح متواضع ہو کر کھانا کھا رہے تھے, تو اسی وقت اس نے ایسی حیرت کا اظہار کیا, کیونکہ بادشاہوں کا بڑے آدمیوں کا تو یہ طریقہ نہیں ہوتا, اکڑ کے رہتے ہیں متکبرانہ, سینہ نکال کے اور کھانا بھی کھاتے ہیں متکبرانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں. کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا, جوتا اتار کر کھانا کھانا, کھانے کے وقت اکڑوں بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہوں, یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے, یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قعدے کی طرح آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے. اس میں توازو بھی ہے اور کپڑوں پہ کھانا بھی نہیں گرے گا. کھانے کے برتن پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا, پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا, یہ سب سنتیں ہیں, اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. مشروطی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل جو میدان قیامت میں ہوں گے. پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, میں سردار ہوں گا اولاد آدم کا, یعنی کل آدمیوں کا, قیامت کے روز, اور میں ان سب میں پہلا ہوں گا جن کی قبر شق ہوگی, یعنی سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا, اور سب شفاعت کرنے والوں سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا, اور سب سے اول میری شفاعت قبول کی جائے گی. روایت کیا اس کو مسلم نے. اور شیخین کی ایک حدیث میں جو قیامت میں صاعقہ سے سب سے اول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوش میں آنا ہے, سو یہ صاعقہ وہ نہیں ہے جس کے بعد بات ہوگا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدم ہے, بلکہ بعد بات کے ایک صاعقہ فضا ہوگا, جیسا کہ آپ کا فرمانا اس کا قرینہ ہے, سو اس میں موسیٰ علیہ السلام مقدم ہوں گے, جس میں احتمال یہ ہے کہ وہ کسی عارض سے ہو, جس کی طرف خود اس حدیث میں بھی اشارہ ہے, یعنی طور پر بے ہوش ہو جانے کے عوض میں شاید اس وقت بے ہوش نہ ہوئے ہوں یا پہلے ہوش میں آ گئے ہوں, جیسا عن قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقدم فی اللباس کی وجہ اسی کی نظیر نظر آتی ہے. دوسری روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں سب پیغمبروں سے زیادہ ہوں گا اس بات میں کہ میرے تابع قیامت کے روز زیادہ ہوں گے, اور میں سب سے اول دروازہ بہشت کا کھٹکھٹاؤں گا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, الحمدللہ الذی الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. العالمین عالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, اب تک جو ہم سے غفلت ہوئی, آپ کی محبت و معرفت کو کے حصول کے لیے جو محنت کرنی چاہیے, اللہ ہم سے بڑی کوتاہی ہے, اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے, بلوغ سے لے کر آج تک ایک ذرہ بھی حرام لذت لی ہو, اللہ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. اے اللہ, ہم تمام حرام لذت کو, حرام لذت مسروقہ کو اللہ آپ کے دربار میں جمع کراتے ہیں, اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ, اعتراف قصور کرتے ہیں, معاف فرما دیجئے, اپنی مہربانی سے معاف فرما دیجئے. جتنے بھی گناہ کیے اللہ آپ کی نافرمانی کیے اے اللہ آپ کی ناپسندیدہ باتوں کو میں ملوث ہوئے اللہ سب کے سب کو معاف فرما دے اور اللہ ہم سب کو پاک و صاف فرما کر جلد فرما کر اپنا محبوب اور مقبول بنا لیجئے. اللہ ہمیں 100% طاعت والی زندگی نصیب فرمائیے, نور والی زندگی نصیب فرمائیے, پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے, اللہ والی زندگی نصیب فرمائیے, اللہ والے اعمال نصیب فرمائیے, پاکیزہ اعمال نصیب فرمائیے. ہر گناہ سے میری, میرے گھر والوں کی, میرے بچے بچے کی, سب دوستوں کے, ان کے گھر والوں کے اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. ہر گناہ سے نفرت اور بیزاری عطا فرما دیجئے. اللہ غیروں کے طریقوں سے, غیروں کی وضع قطع بنانے سے میری, میرے گھر والوں کی, بچے بچے کی, سب دوستوں کی, سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ غیروں کے طریقوں سے حفاظت فرما. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا عشق نصیب فرما, سنتوں کی اتباع نصیب فرما, ہر ہر ادائے سنت کی اتباع نصیب فرما. پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہمارے قلوب کو بھر دے. اے اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے. اے اللہ اپنی یاد کی توفیق صبح و شام, ہر لمحہ, ہر پلک جھپکتے عطا فرما. غفلت سے میری اور سب دوستوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ایک لمحہ بھی غفلت نہ ہو, اور اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے کہ ہر لمحہ ماں آپ پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی اللہ آپ کو ناراض نہ کریں. ایسا ایمان و یقین ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ اپنا پیارا اور مقبول بنا لے, اور اللہ اپنی پیاروں کی زندگی ہمیں عطا فرما. اے اللہ اپنے مقبول بندوں کی حیات ہمیں عطا فرما, مبارک حیات عطا فرما. اے اللہ لعنتی زندگی سے, گناہوں کی لعنتی زندگی سے میری اور سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سایہ فگن فرما دے, اپنا فضل خاص فرما دے, اپنا کرم خاص فرما دے, اپنی مشیت خاصہ سے اللہ مجھ کو بھی, میری اولاد کو بھی, میرے گھر کے بچے بچے کو اور آنے والی نسلوں کو اور میرے دوستوں کو, ان کی اولادوں کو اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اور سب مسلمانوں کو اللہ جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت خوشحال روزی نصیب فرما دے. بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے, خصوصاً میرے والدین, میرے مشائخ, اے اللہ ہم سب کے والدین میں سے جو چلے گئے ہو یا کوئی رشتے دار چلے گئے دنیا سے, سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ, اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم.